آسمانی سورے
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں، ولسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ 26 آیات پر مشتمل سورہ غاشیہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن حکیم کا 88واں اور نزول کے اعتبار سے سورہ زاریات کے بعد اور سورہ کہف سے قبل نازل شدہ 68واں سورہ ہے، جو مکہ معظمہ میں تدریجی طور پر نازل ہوا ہے، اور دوسرے مکی سوروں کی مانند اس میں بھی اسلام کے 3 بنیادی اصول توحید، نبوت اور معاد پر تاکید کے ساتھ انذار و بشارت کے لب و لہجے میں روز قیامت کی غاشیہ سے تعبیر کرتے ہوئے اس کے حالات و اوصاف پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ دن لوگوں کو چاروں طرف سے اپنے احاطے اور گھیرے میں لے لے گا، اور اس دن تمام لوگ دو گروہوں میں یعنی اہل سعادت اور اہل شقاوت میں تقسیم ہو کر اس جگہ جو خاص ان کے لیے تیار ہوگی مستقر ہو جائیں گے۔ پھر ایک گروہ کو بہشت میں اور ایک گروہ کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، اور اسی گفتگو کے ضمن میں توحید اور خدا کی قدرت و عظمت، انبیاء علیہ السلام کے فرائض اور ان کے دائرے، نیز انسانی ہدایت میں ان کے کردار پر بھی بحث ہوئی ہے۔ اجزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ کا آغاز کرنے کے بعد سب سے پہلے روز قیامت کا ایک اور نام غاشیہ ذکر کرتے ہوئے مسئلے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے گفتگو استفہامیہ انداز میں شروع کی ہے کہ آیا غاشیہ کی داستان تم تک پہنچی ہے؟ چانچہ روز قیامت کا نام غاشیہ یعنی سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لینے والے دن سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ دن ہر رخ سے لوگوں پر محیط ہوگا، جیسا کہ سورہ کہف کی 41 آیت میں کھلے طور پر خدا نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو محشور کیا اس طرح کہ حتیٰ ایک شخص کو بھی قلم تحریر سے نہیں چھوڑا۔ البتہ بعض نے اس نام کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دن بڑے ہی ہولناک مناظر و حوادث ہر شخص کو، ہر چیز کو اور ہر جگہ کو اچانک ہی اپنے گھیرے میں لے کر اپنے اندر ڈھاک لیں گے، یا اس لیے ہے کہ روز قیامت کفار کے چہرے عذاب اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ بہر صورت ہوشیار و خبردار کر دینے والے اس پیغام کے بعد پہلے مجرمین کی حالت زار کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ لوگوں میں ایک گروہ تو وہ ہوگا جن کے چہروں پر ذلت و حقارت کے نشانات نمایاں ہوں گے، البتہ یہاں چہرے سے خشوع یعنی ذلت و حقارت کے اظہار کا خصوصی ذکر شاید اس لیے ہے کہ دل و دماغ کی درونی حالت بدن کے دوسرے اعضاء و جوارح کے مقابلے میں سب سے زیادہ چہرے پر ہی ظاہر و نمایاں ہوتی ہے، ورنہ اس دن کے سخت عذاب اور سزاؤں کا خوف اور وحشت مجرمین کے پورے وجود پر طاری ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں زندگانی دنیا کے لیے چونکہ بہت زیادہ کوششیں کیں، لیکن آج یہ دیکھ کر کہ وہ ساری تگ و دو اور محنت و مشقت بیکار گئی، دولت و ثروت کچھ بھی کام نہ آ سکی، دنیا نے پوری طرح ساتھ چھوڑ دیا، تھکن اور مایوسی ان کا مقدر بن جائے گی۔ بارگاہ خداوندی میں مقبول ایمان و عمل کچھ بھی ان کے پاس نہ ہوگا، وہ تھکے تھکے چہرے اور ذلت بار نگاہوں کے ساتھ آپ میں گھڑے جا رہے ہوں گے، کوفت اور تعب و اذیت پورے وجود سے مترشح ہوگی، نیک نامی کی کوئی یادگار ہے ہی نہیں جو قیامت میں مددگار بن سکے، بس ان کی خستہ و درمندہ محنت کش کی سی صورت ہوگی، اور ان کو جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا۔ اس منزل میں خیال رہے کہ آیت میں جن ذلت بار چہروں کی طرف اشارہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں نہایت ہی پرچرب و لذیذ و مرغوب غذائیں اور شیرینیاں ظلم و زیادتی کے تحت دوسروں کے حقوق پامال کر کے فراہم کرتے اور کھاتے پیتے رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے زیر تسلط و حکمرانی محروم و کمزور غریب و نادار طبقوں کو کبھی گلے سے آسانی کے ساتھ اتر جانے والے لقمے تر کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، چنانچہ خداوند عالم نے انہی کے لیے اعلان فرمایا ہے کہ وہاں جہنم میں انہیں طبیعت میں مالش پیدا کر دینے والے تلخ و بدبودار کانٹے بھرے خشک تھوہڑوں کے سوا کچھ اور کھانے کو نہیں ملے گا، یعنی وہ غذا ملے گی جو حیوانات بھی کھانا پسند نہیں کرتے، اور یہ لوگ اس کو کھا کر نہ موٹے ہوں گے نہ ہی ان کی بھوک مٹ سکے گی۔ لیکن وہاں ایک دوسرا گروہ بھی ہوگا اور ان کے چہرے کھلے ہوئے تر و تازہ ہوں گے۔ نائمہ وہ سرور و شادابی ہے جو دل کی گہرائیوں سے چہرے پر نمودار ہوتی ہے، اور ہر دیکھنے والے کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی شاد و خرم اور تر و تازہ ہے۔ وہ دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں اور ریاضتوں کے پھل کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے اہل دوزخ کے برخلاف اہل بہشت اپنی زحمتوں اور مشقتوں، اپنے تقوی اور پابندیوں کی زندگی کے نتائج سے متنعم اور بہرہ مند ہو کر اپنی تمام تھکن اور آزار و اذیت کو بھول جائیں گے۔ انہیں ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے اتنے اچھے ثمرات ملیں گے کہ وہ پوری طرح راضی و خوشنود نظر آئیں گے۔ ان کی محنتیں لطف پروردگار کے پرتوں میں کئی گنا زیادہ اجر و جزا سے بہرہ مند ہوں گی، حتیٰ بعض حالات میں خداوند کریم کے بے شمار احسانات سے ہمکنار ہوں گی اور ان لوگوں کو بہشت میں بلند ترین مقام ملیں گے، وہ مقام جہاں کسی بھی طرح کی کوئی لغو اور لاتعل بات بھی سننے کو نہیں ملے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایسا پاکیزہ ماحول کہ جس میں لذتیں ہر قسم کے درد و علم سے دور ہوں، خوشیاں ہر طرح کے غم و اندوہ سے پاک ہوں، حیات ممات کے تمام تصورات سے عاری ہو، اور ہر شخص بلا مانگے اور چاہے ہر طرح کی نعمتوں سے سرشار ہو، جنتیوں کے سوا کسی کے لیے بھی ناقابل تصور ہے۔ نہایت ہی آرام اور پرسکون ماحول۔ سچ پوچھئے تو دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ رنج و تکلیف کا باعث دنیا بھر میں گناہ و جرائم کی وارداتیں، عزیز و اقارب اور دوستوں سے متعلق ناگوار خبریں یا ادھر ادھر کی فضول و بیہودہ باتیں بنتی ہیں جو روحانی سکون چھین لیتی ہیں، معاشرتی نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں اور فتنوں کی آگ شعلہور ہو جاتی ہے۔ لیکن بہشت کی زندگی میں اس طرح کی کسی بھی بات کا گزر ممکن نہیں ہے۔ اہل جنت ایک دوسرے سے بھی سلام و سلامتی کے پیغامات کے ساتھ ملاقاتیں انجام دیتے ہیں، اور جنت میں چشمہ سلسبیل، چشمہ شراب اور چشمہ طہور کی مانند چشمے بہ رہے ہوں گے، اور وہاں تکیہ لگا کر آرام سے بیٹھنے کے لیے اونچے اونچے تخت ہوں گے، اور گرد و پیش شراب کے پیالے لگے ہوں گے، اور پشت پر قطار سے گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور بہترین قسم کی مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ مختصر یہ کہ جنت ایک ایسے ماحول کا نام ہے جہاں آرام ہی آرام میسر ہوگا، لیکن اہل بہشت چونکہ لغویات، گانا بجانا، جھوٹ، غیبت، بہتان وغیرہ پسند نہیں کرتے، اس لیے وہاں اس طرح کی کوئی آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ العظیم وبحمد، سبحان اللہ العظیم وبحمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ میں خداوند عالم کے ازلی و ابدی وجود اور زمین و آسمان میں پھیلی اس کے وجود کی نشانیوں کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اس کے حسن انتظام اور حسن تدبیر پر نگاہ ڈالو، ہر چیز میں اللہ کی ربوبیت کے جلوے اور تماشے نظر آئیں گے جو خود اس کے پروردگار ہونے کی دلیل ہیں اور اسی کے یکتا و یگانہ معبود قرار دیے جانے کا تقاضا ہے، کہ جس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ قیامت برپا کرے، لوگوں کے اعمال کا حساب لے اور مومن و کافر ہر ایک کو اعمال کے مطابق جزا و سزا دے، اور ان سب کا ظرف وہی غاشیہ یعنی روز قیامت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے اللہ کی بندگی اور ربوبیت کے منکرو، کیا تم نے کبھی اونٹ کی خلقت کی طرف غور و فکر سے کام نہیں لیا کہ اس کی کس طرح خلقت ہوئی ہے؟ خداوند عالم نے اس کو کس طرح ایک بے جان و بے شعور زمین مردہ پر ایک عجیب و غریب صورت میں پیدا کر دیا، جو نہ صرف یہ کہ خود عجیب ہے بلکہ اس کی توانائیاں اور کام کاج بھی عجیب ہیں۔ ایک بھاری بھرکم ہیکل انسان کے اختیار میں دے دیا کہ انسان کا ایک بچہ بھی اس کی نکیل سنبھال سکتا ہے اور جدھر چاہے لے جا سکتا ہے۔ انسانوں کے اختیار میں ہے، وہ اس پر بیٹھیں، سواری کریں، اپنے وسائل و اسباب ادھر سے ادھر منتقل کریں، دودھ پئیں، گوشت کھائیں، کھال پر بیٹھیں اور استراحت کریں، اور اس کے بال حتیٰ لید وغیرہ سے بھی استفادہ کریں۔ فوائد ہی فوائد ہیں، آیا کوئی انسان عاقل کہہ سکتا ہے کہ اس قدر مفید و کارآمد اونٹ اپنے آپ وجود میں آ گیا ہوگا اور اس کی خلقت میں انسانوں کے لیے کوئی غرض و مقصد کار فرما نہیں ہے؟ نیز یہ کہ اونٹ اور دیگر جانوروں کے سلسلے میں انسانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا خیال رہے کہ اپنی بے شمار مفید و کارآمد مخلوقات میں خداوند عالم نے اونٹ کا ذکر شاید اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا۔ اس کے بعد خدا نے انسانوں کو آسمان و زمین کی طرف متوجہ کیا ہے، آسمان جو اپنی بلندیوں کے ساتھ نور و روشنی کا مرکز ہے، اور زمین قسم قسم کی غذائی اشیاء اور زینت و آرائش کے خزانوں اور معدنوں کا مخزن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا اور اس میں سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی قندیلیں روشن کی گئیں اور اس کے زیر سایہ کرے قرار دیے اور ہوائیں چلائی ہیں جو تمام جانوروں کی بقا کا سرچشمہ ہیں، اور پہاڑوں کو کس طرح نصب کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، جس کی جڑیں کھونٹیوں کی مانند زمین میں پیوست ہیں اور سکون و استحکام کی علامت ہیں، اور زمین کی خلقت کے بارے میں کیوں نہیں غور و فکر سے کام لیتے کہ کس طرح ہم نے بچھائی ہے، لوگ آرام سے اس پر ساکن ہیں اور یہاں سے وہاں اس پر چل پھر رہے ہیں، اور انسانوں کی ضروریات کی تمام چیزیں اس پر موجود اور میسر ہیں۔ بس آسمان و زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کی پیدائش اور اس کا انتظام اور آسائشیں ایک حکیم و دانا خالق و پروردگار کی موجودگی اور قدرت و کارکردگی کی بہترین علامت اور پہچان ہے۔ جس طرح اللہ پوری کائنات کا رب ہے، تمام انسانوں کا بھی رب اللہ ہے۔ لہذا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ اس کی ربوبیت کو سمجھے، غور و فکر سے کام لے اور منیم کا شکر ادا کرے، صرف اور صرف اسی کی عبادت و پرستش کرے۔ اور یہ اس لیے بھی واجب ہے کہ غاشیہ یعنی روز قیامت پیش روح ہے، جس دن خدا ایک ایک چیز کا حساب لے گا اور اس کے مطابق ہر ایک کو جزا و سزا سنائے گا۔ ظاہر ہے، جب دنیا کی ایک ایک شے خاص ہدف و مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، اشرف مخلوق انسان کی پیدائش ہدف و مقصد سے عاری کیسے ہو سکتی ہے؟ بس اے ہمارے نبی، آپ بھی انسانوں کو ان تمام حقائق کی طرف متوجہ کریں۔ بے شک آپ کا تو فریضہ ہی یہ رکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو خدا اور احکام خدا کی طرف توجہ دلائیں، اور لوگوں سے بھی توقع یہ ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں گے اور طیب خاطر کے ساتھ کسی زور زبردستی کے بغیر آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لائیں گے۔ آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے کہ وہ جبر و اکراہ محسوس کریں۔ آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، آپ یاد دلاتے رہیے۔ مانیں گے تو رزگار ہوں گے، نہ مانیں گے تو خود ذمہ دار ہوں گے۔ چنانچہ ایک دو بار کی یاد دہانی سے بھی جو لوگ نہیں مانتے، آپ ان منہ پھیر لینے والوں اور کفر سے کام لینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو یاد دلانا بھی آپ پر فرض نہیں ہے، خدا اس کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پلٹ کر سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ان سب کا حساب ہمارے ذمے۔ اللهم ربنا